السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام اسلام اور فنون لطیفہ پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے ابتدائی طور پر گفتگو کی تھی موسیقی سے متعلق. جاوید صاحب کے سامنے میں نے کچھ روایتوں کا ذکر کیا تھا اور ایک روایت پر آپ نے تبصرہ کیا تھا. وہیں پر پروگرام ختم ہوا تھا ہمارا، اور کچھ چیزیں اور دیگر جو ہے وہ پوچھی گئی تھی مجسمہ سازی سے متعلق. لیکن میں آج کے اس پروگرام کو کا ابتدا اس طرح سے کروں گا کہ کچھ بنیادی سوالات جاوید صاحب کے سامنے تصویر سے متعلق، شاعری سے متعلق رکھ دوں گا، اور اس کے بعد جو اطلاقی نوعیت کی چیزیں ہیں، جو اپلائیڈ چیزیں ہوں گی، وہ پھر ہمارے شرکا یہاں پر پوچھیں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اسٹوڈیو میں مختلف اساتذہ موجود ہیں جن کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے. جاوید صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی موسیقی سے متعلق، آپ کی گفتگو آپ نے بتا دی تھی، روایت سے متعلق بھی حوالہ دے دیا تھا. اب ذرا تصویر پہ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے، اور وہ روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک تصویر تھی اور آپ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے کیونکہ شاید حضرت جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے نہیں آ رہے تھے. پہلے اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا.
میں نے اس پر بڑا تفصیلی کام اب کر دیا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر کے جو روایتوں میں آئی ہیں.
جی
پھر ایک اصولی بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ روایت کو ہم ہر حال میں قرآن مجید کے دیے ہوئے فریم میں دیکھیں گے.
ٹھیک ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے سیاق سباق کے بغیر نقل ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ایک ٹکڑا نقل ہو جاتا ہے، اس میں سننے والا ایک بات نقل کرتا ہے. یہ خیال نہ کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ایسے کیوں کہی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کسی کانٹیکسٹ میں کہی ہوگی، پوری بات کہی ہوگی، آگے پیچھے سے ملا کر کہی ہوگی. سننے والے نے، آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، سننے والے نے اس کو اس سے کاٹا اور بیان کر دی اس طریقے سے. تو یہ جتنی بھی اس معاملے میں روایات ہیں اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا. ان میں تقسیم کر کے یہ بتایا ہے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزئین کے پہلو سے جو اپنے اوپر پابندیاں لگائی تھی ان کو بیان کیا ہے. کیوں لگائی تھی؟ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ زینتیں سب کی سب بالکل جائز. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ ہجرت کر کے آنے کے ساتھ ہی یہ حکم دے دیا گیا کہ باقی لوگ بھی اب اپنا وطن چھوڑ کے یہاں جمع ہونا شروع ہو. اس کو آپ ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، ایمان کے مطالبوں میں سے ایک مطالبہ ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں آ جاؤ مدینے میں. جب لوگ آ گئے تو اپنا وطن چھوڑ کے آئے. اب آپ جانتے ہیں کہ معاش ایک ایسی چیز ہے کہ جو آتے ہی پیدا نہیں ہو جاتی، تو حضور نے اس کے لیے جو اہتمام کیا وہ یہ اہتمام کیا کہ لوگوں کی ایک مواخات قائم کر دی. یعنی آپ اگر پہلے موجود ہیں مدینے میں تو ایک شخص کو آپ کو دے دیا، آپ کا بھائی بنا دیا کہ چلیے جب تک یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے
تو ہم
آپ ان کی ذمہ داری اٹھائیں. کیونکہ یہ اسٹیٹ تو موجود نہیں تھا آج کا جو ایک قبائلی نوعیت کا معاشرہ ہے. دوسرے کے بارے میں یہی کیا. اس سب کچھ کے بعد چھوٹا سا ایک یعنی گاؤں ہے نا،
جی گاؤں ہے،
چند ہزار کی آبادی ہے، اس میں پھر پورے لوگ اس مواخات میں نہیں آ سکے. تو ایک چبوترا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، جو اب بھی مسجد نبی موجود ہے، جو مہاجرین کسی کے ساتھ مواخات میں نہیں باندھے جا سکے ان کے لیے ایک مہاجر کیمپ آپ نے لگا دیا. وہ صفہ بھی ہمارے یہاں معلوم نہیں کیا چیز بن گئی، وہ ایک مہاجر کیمپ تھا. اور قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ میں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ کچھ محتاج لوگ گر گئے ہیں، یعنی اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. جیسے ہمارے یہاں ہو جاتا ہے ایسے موقعوں کے اوپر.
ٹھیک ہے.
تو حضور نے اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں چونکہ ذمہ دار ہوں پیغمبر کی حیثیت سے بھی اور حکمران کی حیثیت سے بھی، آپ کی حکومت مدینہ میں قائم ہو گئی تھی، تو اس لیے میں نے اپنے اوپر اس وقت تک کے لیے زینتیں ممنوع قرار دے دی ہیں جب تک یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے. یہ حکمرانوں کے لیے ایک بڑا غیر معمولی اسوہ ہے جو آپ نے پیش فرمایا. 6-7 سال میں آپ اپنے گھر میں یعنی چولہے پر کوئی چیز بھی نہیں چڑھانے دیتے تھے جب تک ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی تھیں. یہ لوگوں نے اس کو یہاں سے دیکھا ہی نہیں اس معاملے کو. تو کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جن میں آپ نے اس موقع پر گھر والوں کو تنبیہ کی کہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. یعنی اس کا باعث اس کا ممنوع یا حرام ہونا نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داری ہے جس کے ساتھ آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں. دوسری نوعیت کی وہ چیزیں ہیں جس میں آپ نے ایک عام حکم دیا کہ جزیرہ نما عرب کو تصویروں سے، بتوں سے بالکل پاک کر دیا جائے.
ٹھیک ہے.
اس میں لوگوں کو بھی بھیجا کہ اس کو پاک کر کے، یہ خدا کی مسجد ہے گویا پورا کا پورا. چنانچہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں بالکل الگ احکام ہے، وہاں کوئی غیر مسلم کے آباد ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے دنیا بھر کے لیے، وہ خصوصی احکام دے دیے. دوسری کیٹیگری وہ ہے. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں یہ ہوا کہ چونکہ یہ جو تصویریں تھیں، آپ بعض اوقات ایک چیز کو جو اطلاق میں دیکھتے ہیں، اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں، تو بے ضرر خیال کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ کسی خرابی کا کلا کما کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو شدت برتنی پڑتی ہے تاکہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو کسی پردے کے اوپر فرشتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. اب جو لوگ عرب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر سارا شرک ہی فرشتوں اور جنات سے متعلق تھا. یعنی یہ جو آپ کو ہندوستان کی بت پرستی نظر آتی ہے یا مصر کی نظر آتی ہے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں کی دیو مالا الگ ہے. عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں تمام جتنے فرشتے اور جنات ہیں انہی کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے بت بنا لیے گئے تھے. ان کے ہاں اصل میں شرک یہاں سے تھا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی پردے کے اوپر اس طرح کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس میں کچھ پردار گھوڑے اور اس طرح کی چیزیں جو وہاں اس طرح کے توہمات موجود تھے. تو آپ کے ہاں اس کو دیکھ کے حضرت جبریل امین جب ملنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے تردد کا اظہار کیا کہ اس کو ہٹا دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی تصویر. اب دیکھیں پھر میں اس طرح بیان کر رہا ہوں، وہ اس طرح جو ہے وہی پرابلم بنتا ہے. بات کو مطلق کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ایک پلہ کتے کا، وہ کہیں تخت کے نیچے آگے بیٹھ گیا، آ جاتے ہیں گھر میں، لیکن آپ جانتے ہیں کتا اگر سدایا ہوا نہیں ہے تو وہ کہیں پیشاب کر دے گا، کہیں گندگی پھیلا دے گا. تو فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ میرے ہاں کوئی مہمان آنا ہو تو میں خیال رکھوں گا کہ اس کی نزاکت طبع کیا ہے. ممکن ہے کہ ہم، میں آپ سے عرض کروں کہ میرا اپنا حال بھی یہی ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر بے ترتیب پڑی ہو تو میرے سر میں گرانی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، ممکن ہے کچھ دوسرے لوگوں کے جن کو کچھ بھی نہ ہوتا، اس میں وہ ساری دنیا بکھیر کے بیٹھ جائے. جس زمانے میں میرا یہ دل کا معاملہ ہوا تو میں ہسپتال سے واپس آیا تو میرے بچے وہاں پورچ میں کھڑے تھے ہمارے گھر کے، تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ ابا سب سے پہلے آ کے کیا کریں گے. تو سب نے بھیا کا آواز دے کہا کہ یہ دیکھیں گے کہ کوئی کاغذ تو نہیں پڑا ہوا، اس کو اٹھا کے ٹوکری میں ڈالیں گے. اب ظاہر ہے یہ حساسیت ہے. تو فرشتوں کی بھی حساسیت ہے غلاظت سے. تو اس کے بارے میں انہوں نے تردد کا اظہار کیا کہ اس کو نکالیے، اور پھر رسول اللہ نے وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں ظاہر ہے کچھ غلاظت اس نے پھیلا دی تھی، اس کو صاف کیا اور پانی اس کے اوپر بہا دیا. یہ باتیں تھیں جو حقیقت میں وہ شکل اختیار کر گئیں کہ اس کے بعد کتا بھی پلید اور نجس ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس گروہ کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے کہ اس نے ان کو نشانی بنا دیا اصحاب کاف، قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ غار میں وہ سوئے ہوئے تھے، قلبہم باسط ذرائع بالوسید، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا ان کے اوپر. قرآن مجید کو دیکھیے، یعنی وہ کتوں کو سدانے کا جو علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ علم میں نے تمہیں دیا ہے کہ اپنے کتوں کو سداؤ. اس کے بعد کہتا ہے کہ جو کتے اس طرح سدائے ہوئے ہوں ان پر اللہ کا نام لے کے شکار پر چھوڑ دو تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہی کتے جو ہیں وہ قرآن میں اس مدہ کے مقام پر کھڑے ہیں، وہی کتے روایت میں یہ شکل اختیار کر گئے. تو اس میں میری مؤدبانہ گزارش صرف یہ ہے کہ صرف ترتیب ٹھیک کر لیں، قرآن مجید سے روایت کی طرف آئیں. بس آپ روایت سے جب جائیں گے تو کبھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بات اصل میں اپنے سیاق سباق سے کٹ چکی ہوئی ہے.
ٹھیک،
جب کٹ گئی ہے تو وہ اصل میں یہاں رہی نہیں ہے. میں نے مثال دی نا اس کی، ٹیلی ویژن توڑ دو، یہ تبصرہ کس چیز پر ہے؟ یہ ٹیلی ویژن پر تبصرہ نہیں ہے، اس کے کسی برے استعمال پر ہے. آپ نے برے استعمال کے تبصرے کو اصل تک پہنچا دی.
ٹھیک،
آپ سمجھے کہ برا استعمال گفتگو کا ہو سکتا ہے، برا استعمال شاعری کا ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی نا کہ آپ میرے سامنے، میں شاعری پہ گفتگو کر رہا ہوں، جعفر زٹلی کی شاعری رکھ دی، میں کیا کر سکتا ہوں؟
ٹھیک ہے، اب شاعری پہ آپ نے بات کی تو ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ قرآن مجید، آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی طرف پہلے ہمیں جانا چاہیے، قرآن کی طرف جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ وشعرا یتبعہم الغاوون، سارے شعرا کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے وشعرا کے کہہ کر. یہ کسی ایکسیپشن کی طرف تو اشارہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو مذمت فرمائی ہے.
خیر، اگر آپ ایکسیپشن کی بات کرتے ہیں تو پوری آیت کے آگے ایکسیپشن موجود ہے، لیکن یہاں پھر دیکھیے وہی بات ہوئی. ہم قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو بھی ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک کتاب کے طور پر پڑھنے کی بجائے، یا اس کی ایک سورہ ہے اس کو دیکھنے کے بجائے، اس میں سے آیت اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب اس میں سے آپ آیت اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ کا حسن ذوق ہے، جو مانی چاہے اس کو پہنا دیں. میں اس اٹھانے کی ایک مثال دیتا ہوں آپ
جی،
تاکہ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں عام طور پر یہ چھوٹے چھوٹے پارے یا بچوں کے لیے قاعدے بنائے جاتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، ان کے اوپر ایک آیت لکھی ہوتی ہے لا یمسو الا المطہرون، اس کو صرف وضو کر کے لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ قرآن مجید کے بارے میں، اب یہ آیت جو ہے اس کو صرف پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں، یہ ترجمہ کر کے آپ نے بیان کر دیا. وضو کے احکام کی ایک پوری شریعت وجود میں آ گئی اس کے نتیجے میں. نماز کے لیے وضو ضروری تھا, قرآن کے لیے ہاتھ لگانے کے لیے بھی ضروری ہو گیا. اچھا, اس سے ایک اور فرا نکل آئی, وہ یہ کہ غیر مسلم تو کرے گا نہیں, تو قرآن آپ اب جیب میں ڈال کے رکھیں, اس کو دینا نہیں ہے. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہنچاؤ اس کو ان تک, تو یہ ہو گیا نا اس کے نتیجے میں. تو اب آیت کو آپ اصل سورہ میں رکھ کے دیکھیے وہاں کیا ہے. وہاں موضوع یہ زیر بحث ہے کہ مشرقین عرب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کلام سنا رہے ہیں یہ بڑا غیر معمولی کلام ہے, شاعری ہے, ساحری ہے, بلکہ جادو ہے, یہ کسی جن نے آپ پر الہام کر دیا. کیونکہ عربوں کے ہاں یہ وہم تھا کہ جنات اس طریقے سے لوگوں کو گرفت میں لے لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. قرآن اس کا جواب دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ سے آتا ہے, اس کو جبریل امین لے کے آتے ہیں اور راستے میں پاک فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. آیت یہ ہے, آیت اپنے سیاق سباق کانٹیکسٹ سے نکال لیا آپ نے تو وضو کے احکام کی آیت بن گئی. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں مسئلہ کیا زیر بحث ہے جو آیات آپ نے پڑھی ہیں. مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ رسول اللہ کو شاعر کہہ دیا گیا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, یعنی نہ ہم نے ان کو شاعری کی صلاحیت دی ہے اور نہ شاعری پیغمبر کے شائن شان ہے, یعنی وہ شاعری کرنے کے لیے نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات؟
بالکل.
اور یہ فرمایا کہ ادھر پیغمبر کی ذات والا صفات ہے, ادھر اس کے مقابل میں عرب کے شعرا کھڑے ہیں. یہ جانتے ہو یہ شاعر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے تالیاں بجانے والے لگے ہوتے ہیں. یہ کبھی ایک بات کہتے ہیں, کبھی دوسری بات کہتے ہیں. ہو سکتا ہے پہلی بات جو ہے وہ تقوی کی بات ہو اور دوسری بات رندی کی بات ہو. تیسرا کیا کہا؟ یعنی یہ جو کہتے ہیں کبھی کرتے نہیں. اب اس کے مقابل میں پیغمبر کو بتایا کہ ان کے پیچھے کتنے پاکیزہ لوگ کھڑے ہیں, ان کی اپنی شخصیت کس طرح کال و فیل کا بہترین نمونہ ہے کہ کوئی اس میں تضاد موجود نہیں ہے. تو یہ گروہ کے مقابلے میں پیغمبر کی ذات کو کھڑا کیا ہے تاکہ اس الزام کا جواب دیا جائے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سوال بھی پیدا ہو گیا کہ کہیں لوگ اس سے وہ کنڈمنیشن نہ نکال لیں. بڑا لطیف فن ہے.
بالکل ٹھیک.
فوراً بات کہا کہ کہیں یہ خیال نہ کر لینا کہ سارے شاعر ایسے ہوتے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے, وہ بھی ہیں کہ جو اچھا عمل کرتے ہیں, وہ بھی ہیں کہ جن کی زندگی اچھا نمونہ ہوتی.
ٹھیک ہے.
تو یہ ساری بات یہ ہے, اس ساری بات میں سے وہ نکال لیا ہم نے. اور اس کے بعد دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے یہاں قرآن سے زیادہ علامہ اقبال ہم ہو جاتے ہیں. حالانکہ شاعری بھی کر رہے ہیں.
اچھا جاوید صاحب, اب ذرا فنون لطیفہ کی ایک اور جہت پر آ جاتے ہیں. اس کا بھی بنیادی سوال میں پہلے پوچھ لوں, اداکاری کو لے لیتے ہیں. اداکاری میں جیسے آپ نے وہ پانچ جو چیزیں گنوائی ہیں, جب ہم اداکاری میں آتے ہیں تو اداکاری میں مختلف کیریکٹرز مجھے ملتے ہیں, ان کیریکٹر کو مجھے نبھانا ہوتا ہے. تو اس میں بعض دفعہ یہ پانچ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. مجھے کبھی کوئی شرکیہ کیریکٹر بھی نبھانا ہوتا ہے, مجھے نامحرمات کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اداکاری میں دو افراد جو کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میاں بیوی بی کا رول بھی پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اداکاری کو اب کس طرح دیکھیں گے؟ اور اسی کے اندر ایک اور چیز کے جس پہ بڑا مسئلہ بھی ہوا تھا کہ دو عورت اور مرد جو ہیں وہ حقیقت میں میاں بیوی بی ہیں اور وہ ڈرامے میں میاں بیوی بی کا رول پلے کر رہے ہیں اور وہ طلاق کا ایک ایونٹ ہوتا ہے اور وہ میاں جو ہے وہ بیوی بی کو طلاق دے دیتا ہے ڈرامے میں, تو وہ حقیقت میں طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ذرا اس کو پہلے واضح کر دیجیے گا.
اچھا, ویسے یہ سوال طلاق ہی پہ کو اٹھا. حقیقت میں نکاح جو ہوتا ہے,
نکاح میں بھی ہوتا ہے,
حالانکہ اس کے بارے میں زیادہ اٹھنا چاہیے. میرے بھائی, یہ محاکات ہے جس کو ارسطو کہتا ہے نا, یعنی اصل میں آپ ایک کردار ادا کرتے ہیں. کردار ادا کرنے کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا.
ٹھیک.
دیکھیے, کردار تو کسی پیغمبر کا کوئی ادا کر رہا ہے, کسی فلسفی کا ادا کر رہا ہے, کسی حکیم کا ادا کر رہا ہے. دین کے احکام کسی نقل پر نہیں لاگو کیے جاتے, وہ ہمیشہ اصل پر رہتے ہیں. یعنی دین کا مخاطب جو ہے وہ میں ہوں, بحثیت فرد, وہ مجھے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. جس وقت ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی فلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں در حقیقت یہ جو آدمی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے, یعنی طلاق دے رہا ہے تو یہ حقیقت میں طلاق نہیں دے رہا, یہ نکاح کر رہا ہے تو یہ حقیقت میں نکاح نہیں کر رہا. یہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کردار کی نقل کر رہا ہے, کسی مشرکانہ کردار کی یا اس طرح کی چیز کی, تو یہ حقیقت میں کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر رہا. تو اس کو اسی فن کے دائرے میں رکھنا چاہیے. البتہ کسی فلم میں, کسی ڈرامے میں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ فواہش کی ترغیب دیں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جرائم کو پروموٹ کریں, تو جس طرح آپ اس پہ تنقید کریں گے ایسے میں بھی اس پہ تنقید کروں گا. وہ مقصد کیا ہے, لیکن محض کردار ادا کرنے سے کوئی چیز حرام حلال نہیں ہو جاتی. کردار ادا کرنے والے کے بارے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ صرف کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے از راہ کرم اپنے فتوے کو حقیقت تک محدود رکھیں۔
اسی طرح گلوکاری میں جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص سنگنگ کر رہا ہے تو اس کی جو وہ ٹیکسٹ بیان کر رہا ہے، جو لیرکس ہیں اس کے، اس لیرکس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، گلوکاری پہ نہیں ہوگی،
فلم پر بھی کریں گے، اس پہ بھی کریں گے۔ یعنی اگر آپ، میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ اگر شرک کی تبلیغ کے لیے فلم بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ میں اس پہ نقد کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ شرک کی محاکات، یعنی آپ نے ایک برہمن کا کردار ادا کرنا ہے، یہ اور چیز ہے، اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بالکل اور چیز۔
اچھا ٹھیک ہے،
یہ یعنی یہ فرق سمجھ لیں
جی، ٹھیک ہے۔
ایک یہ ہے کہ میرے اس ڈرامے کا یا میں جو فلم بنا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے،
ٹھیک،
پیش نظر کیا چیز ہے،
ٹھیک،
میں کیا چیز لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا کوئی میسج ہے، یعنی وہ محض تفریح کی چیز ہے تو پھر زیر بحث نہیں ہے، اس لیے کہ تفریح اپنی ذات میں ایک سیکولر چیز ہوتی ہے،
ٹھیک۔
لیکن اگر کوئی مقصد ہے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ مقصد غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی جرائم پیشہ لوگوں کو جرم کے طریقے بتانے کے لیے اگر آپ ایک فلم بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے،
ٹھیک ہے۔ اب آخری میں سوال کر لیتا ہوں، پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ جاوید صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ اس کے کانٹینٹ میں جو اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس میں کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے، اب یہ جو غلط اور صحیح والی جو بات آپ نے کی نا، یہ تو بڑی ریلیٹو سی بات ہے، میرا صحیح غلط کا پیمانہ کچھ اور ہوگا، آپ کا کچھ اور ہوگا۔
وہی پانچ باتیں ہوں گی،
نہیں
صحیح کا آپ کا پیمانہ،
وہ میں کچھ عرض کر لوں، وہ پیمانہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ کیریکٹر جو ہے وہ لوگ پیغمبروں کا بھی کیریکٹر ادا کرتے ہیں، ٹین کمانڈمنٹس ہے فار ایگزامپل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر اس میں کیا گیا،
اسی کے اوپر یہ
بنایا گیا۔ تو اب وہ غلط اور صحیح کا جو پیمانہ ہے، وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا آپ کیریکٹر ایک ایسا شخص کر رہا ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک بدکردار شخص ہے، وہ پیغمبر کا کیریکٹر کر رہا ہے، تو اس کی نظر میں وہ غلط ہے، آپ کی نظر میں چونکہ کانٹینٹ ٹھیک ہے تو وہ صحیح ہے، تو غلط اور صحیح کا فیصلہ کرے گا کون؟
دیکھیے پیغمبر کے معاملے میں اگر فرض کر لیجئے کہ کسی نے اس حساسیت کا اظہار کیا ہے تو وہ ایک دوسری بحث ہے، یعنی کیا شخصیت ہے جس کا کوئی کیریکٹر ہم بنائے یا نہ بنائے، اس کا تعلق ادب احترام کے بعض تقاضوں سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس بحث میں نہیں لانا چاہیے۔ پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کردار ادا کرتے ہیں تو کردار محاکات ہے، یعنی وہ اصل میں امیٹیشن ہے، اس میں آپ ایک چیز جس کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ بن کے دکھا رہے ہیں، اس کے اوپر کبھی دینی احکام کا اطلاق نہیں ہوگا، اطلاق اس چیز کے اوپر ہوگا، یعنی اخلاقی احکام کا بھی اطلاق نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے۔
فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک قاتل کا کردار ادا کر رہا ہے تو آپ کی عدالتیں اس کے خلاف مقدمہ قائم کرتی ہیں نہیں کرتی؟
نہیں کریں گے،
کیوں نہیں کرتی؟
نہیں کریں گے،
یعنی اگر طلاق ہو جاتی ہے اس طریقے سے تو قتل کا مقدمہ بھی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ نہ جج اتنا احمق ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ مذہبی لوگوں کو اس ابلہی میں اترنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر احکام کا اطلاق،
ٹھیک ہے جی۔ اب
جو کچھ وہاں ہے اس کو آپ اس میں اداکاری کے ذیل میں رکھیں، اداکاری خود ایک فن ہے اور فنون لطیفہ میں سے ہے، اور آج کے زمانے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کی ساری حسیات ابلاغ کے لیے استعمال ہی اس میں ہوتی ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں، یعنی میں ایک چیز لکھ دیتا ہوں، میں ایک چیز بول دیتا ہوں، وہاں بولنا، لکھنا، دیکھنا، بلکہ چھونا، بلکہ پوری جمالیاتی احساس میں کسی چیز کو اتر جانا، اس کے لیے فلم بہت بڑا میڈیم ہے۔ اب دیکھیے مثلا ہمارے علامہ اقبال ہیں تو ان کے اوپر بھی بعض وقت ان کی اپنی خودی کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس پر کیا تنقید کی، حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لا تو منات۔ اب انہوں نے کہاں سے دیکھا اس معاملے کو کہ تمہارے وجود میں کسی دوسرے وجود کو نہیں آنا چاہیے، یہ ایک زاویہ ہو سکتا ہے ان کے دیکھنے کا، آپ اس کو مانے نہ مانے، لیکن مذہب یہاں سے نہیں دیکھ رہا چیزوں کو، وہ کہاں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ دنیا، آپ خود کیا مانتے ہیں، آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں میں وہ پانچ چیزیں جب آپ لائیں گے تو آپ فواہش کی ترغیب دیں گے، آپ حق تلفی کی ترغیب دیں گے، آپ جان مال آبرو کے خلاف جرائم کی ترغیب دیں گے، آپ شرک کی ترغیب دیں گے، آپ بدعت کی ترغیب دیں گے، تو اس پر اسی طرح اعتراض ہوگا جس طرح میری ایک تحریر پہ ہو سکتا ہے، میری گفتگو پہ ہو سکتا ہے، یا چیز پہ ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، اب فورم اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ لے لیں پہلے سوال۔
فائن آرٹس، فنون لطیفہ کا تعلق حصے جمال استھیٹک سے ہوتا ہے، تو کیا کوئی اسپرچل اویکننگ سپریشن ریجیکشن آف استھیٹک کے ساتھ پاسبل ہو سکتی ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ حصے جمال سے انکار بھی کر رہے ہیں اور آپ دوسری طرف اسپرچولی کنیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں، تو کیا یہ کسی سوسائٹی کے لیے انڈیویجولس کے نہیں کولیکٹو سوسائٹی کے لیے یہ پاسبل ہے؟
میرا احساس تو یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کو اگر آپ لطیف فنون سے محروم کر دیں تو ایک ایسی خشونت پیدا ہوتی ہے کہ روحانیت تو بہت آگے کی چیز ہے وہ انسان بھی نہیں رہتا. اس لیے ادب کی تعلیم کا لازمی حصہ ہونی چاہیے, فنون لطیفہ کی تعلیم کا لازمی حصہ ہونی چاہیے. اگر آپ ان چیزوں کا ذوق پیدا نہیں کریں گے تو لطیف احساسات آہستہ آہستہ آپ کے تعلیمی نظام میں مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد صرف قتل و غارت گری ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. قتل و غارت گری کو, خشونت کو, دوسروں پر چڑھ دوڑنے کو, جرائم پیشگی اختیار کر لینے کو, مذہب کے نام پر لوگوں کی گردنیں کاٹنے کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو ادبی حس اور جمالیاتی حس کی تربیت کیجیے, اور وہ ہوتی ہے ہمیشہ فنون لطیفہ سے. پھر عرض کر دوں کہ اس میں وہی پیرا ہے جو خدا نے لگا دیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں ان سے اجتناب کریں.
ٹھیک, جی جناب. علامہ صاحب کے بارے میں تو خیر آپ نے بات کی, لیکن ایک شعر مجھے ان کا یاد آ رہا ہے. اس میں ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کو, میں چاہتا تھا کہ اس پہ آپ کی رائے محترم ہے, کہ انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر
امم کیا,
امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول,
طاؤس
اور رباب آخر. اچھا, تقدیر, ایک تو تقدیر امم ہے, لیکن میں اس حوالے سے دیکھنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کس ارا میں ہیں, کیا واقعی ہم شمشیر و سنا کے اس پیرائے میں ہیں ابھی تک مسلمانوں میں, جو جس طرح کی ہماری سوسائٹی
یا طاؤس اور رباب میں آ گئے,
یا طاؤس اور رباب میں آ گئے ہیں یا آ سکتے ہیں, یہ اس کے بارے میں پوچھ.
میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اب مجھے ان کو حدیث سمجھانے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ یہاں اقبال نے کیا کیا ہے. اقبال نے کیا یہ ہے کہ ایک پوری تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی ابتدا اور انتہا کو دو علامتوں میں تبدیل کر دیا, یعنی ابتدا میں شمشیر و سنا, انتہا میں طاؤس و رباب. آپ اس کی جگہ پہ افراد لے آئیے. ابتدا میں بابر فرغانہ سے آ رہا ہے, ابراہیم لودھی کو شکست دے رہا ہے, ہندوستان میں سلطنت قائم کر رہا ہے. محمد فاتح قسطنطنیہ کے تہ بالا کر رہا ہے. انتہا کیا ہے؟ محمد شاہ رنگیلا. اچھا, اب اس نے کیا یہ کہ شاید ایسے ہی کرتا ہے, یہی اصل میں وہ جمالیاتی پیراہن ہے جو وہ دیتا ہے. کیا انہوں نے یہ ہے کہ ایک جو چیز ہے اس میں سے نمایاں ترین چیز کو ادھر پکڑ لی ہے اور نمایاں ترین چیز کو ادھر لے لی ہے, دونوں کو علامتی اظہار کے طریقے پر اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر لی ہے. اس میں مجھے وہ اس طرح لگانا پڑے گا نا. یعنی یہ ہے کلام کو سمجھنا. یعنی کلام کو جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے متکلم کو دیکھنا چاہیے, وہ بات کہاں سے کر رہا ہے, کس جگہ سے کر رہا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے جی کہ بابر بھی موسیقی سنتا تھا, لیکن وہ وہاں نہیں پہنچی تھی یہاں طاؤس و رباب ہی زندگی بن کے رہ جائے. آپ کھانے میں نمک کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن اگر نمک میں کھانا پکا لیا جائے تو پھر تلخی اتر جائے گی.
ٹھیک ہے,
سمندر میں کیا ہوتا ہے بھائی, نمک ہی زیادہ ہو جاتا ہے نا,
ورنہ تو
پانی, ایک گھونٹ بھی پانی کا اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اصل میں زندگی ایک کل ہے, اس زندگی میں کس چیز کو کہاں رکھا جانا چاہیے. جب آپ سلطنتیں قائم کرتے ہیں, اب یہ بحث پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ سلطنتیں قائم کرنی چاہیے یا نہیں, جب آپ سلطنتیں قائم کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو فاتحانہ صلاحیت ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اقبال کا یہ رومانس ہے, میں اس پر بھی بحث نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن بھارت ان کا یہ ہے. ان کا دیکھیے پرندہ بھی جو ہے وہ بھی شاہین
ہے,
اور پلٹنا جھپٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, کسی کو اس میں معلوم ہو سکتا ہے کچھ اور چیز بھی نظر آ سکتی ہے. تو لڑا دے ممولے کو شہباز سے, یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو وہ ان کا ایک رومانس ہے کہ اس طریقے کی مسلمانوں کی پوری تاریخ ہے, فاتحین کی تاریخ ہے. تو وہ اس کو جب اپنے رومانوی تصور میں دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پھر سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے. اگر آپ نے دنیا پر اپنا تغلب قائم رکھنا ہے تو اس میں شمشیر و سنائی کی اہمیت ہے, اور اگر آپ نے انحطاط میں جانا ہے تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور ختم کر دیں گے.
آپ لے لیں پہلے سوال.
میرا سوال یہ ہے غم صاحب کہ جو فنون لطیفہ کی تدریس میں اس چیز میں بڑا اس کو ایمفیسس کیا جاتا ہے کہ خودی اور سیلف ایکسپریشن, اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ اس چیز ہر کسی اور چیز سے بالاتر ہو کے ہونا چاہیے. تو بعض جو آپ کہہ لیں فن کے ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری بحث کی ضرورت ہی کیوں ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مذہب کی عینک سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم عینک اتار دیں تو زندگی میں سکون ہے. تو تو اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے کہ مذہب اور؟
میں مذہب کے لفظ کو الگ کر دیتا ہوں. میری انسان کی حیثیت سے میں نے عرض کیا کہ تین چیزیں امتیازی ہیں. ان میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جس طرح میں آنکھیں رکھتا ہوں اسی طرح میں ایک حاسہ اخلاقی رکھتا ہوں. میں ایک مورل بینگ ہوں, تو اس وجہ سے میں تو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں. میرا مذہب اس کی تائید کر رہا ہے جو میرا حاسہ اخلاقی ہے. چنانچہ ان پانچوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کیا وہ اس کی محتاج ہیں کہ قرآن بیان کرتا تو سمجھ میں آتی؟ کیا حق تلفی کو سمجھنے کے لیے بحثیت انسان میرا ضمیر کافی نہیں ہے؟ کیا جان مال آبرو کی زیادتی کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک خدا تو کائنات کے وجود کی ضرورت ہے, اس کے شریک بغیر دلیل کے کہاں سے بن جائیں گے؟ تو میں ایک عقلی وجود ہوں, میں ایک اخلاقی وجود ہوں, میں ایک جمالیاتی احساس رکھتا ہوں. میرے وجود کو تو پورا کام کرنا ہے نا. آپ اصل میں مجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ مذہب کی بات نہ کرو, آپ یہ کہہ رہے اخلاقیات کی بات نہ کرو. تو یہ تو میں, آپ جس وقت سرجن کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ وہاں علاج کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی اخلاقیات لے کے آ جاؤں گا. آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جب علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی اخلاقی اصول احاطہ کریں گے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ انسان کے اخلاقی احساس کو قرآن مجید نے زبان دے دی, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے نزدیک اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو آپ الگ کرتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ میرے اور آپ کے درمیان انسانی سطح پر کوئی رابطہ پیدا نہیں ہو سکتا. علم کی سطح پر رابطہ عقل پیدا کرتی ہے, معاشرت کی سطح پر, تہذیب کی سطح پر رابطہ میرا اخلاقی وجود پیدا کرتا ہے, میرا جمالیاتی احساس پیدا کرتا ہے. ورنہ مجھ میں اور ایک پھاڑ کھانے والے درندے میں فرق کیا؟ کوئی فرق نہیں.
جی
میرا سوال نہیں, میری ایک بھتیجی ہے 8 سال کی, اس کا سوال ہے. وہ ڈرائنگ کرتی ہے, بہت شوق ہے اس کو ڈرائنگ کا اور بہت شوق سے مجھ سے سیکھتی بھی ہے. اس دن وہ اسکول سے آئی, اس نے اپنی اماں سے کہا کہ میں آئندہ ڈرائنگ نہیں کروں گی. انہوں نے پوچھا کیوں, تو اس نے کہا کہ میری آج جو سہیلی ہے اس نے کہا کہ تم یہ جو ڈرائنگس بناتی ہو نا تو ساتھ لکھ دیا کرو کہ یہ بے جان ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میری امی کہتی ہیں کہ ان میں تمہیں جان ڈالنی پڑے گی جب تم اوپر جاؤ گی وغیرہ وغیرہ. تو اب ہوا یوں کہ وہ بچی, اس نے مجھ سے بھی یہ سوال کیا, اپنی ماں سے بھی کیا, تو ماں نے جیسے ہوتا ہے ٹال دیا پیار پیار سے کہ نہیں بیٹا آپ کرتی رہنا. لیکن اس دن میں نے اسے آبزرو کیا کہ اس کو جب میں ڈرائنگ سکھا رہی تھی تو شی واز ناٹ ایٹ آل انٹرسٹڈ, اور وہ اس پہ کافی امپیکٹ تھا اس بات کا. تو مجھے تو چلیں اس بات کی پھر بھی سمجھ آ سکتی ہے, لیکن اتنے چھوٹے سے بچے کو اس کی زبان میں کیسے سمجھایا جائے؟
یہ بڑا مسئلہ ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ تو اصل میں والدین کی کہانی سن رہا ہوتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک استاد کی کہانی سن رہا ہوتا ہے. اس کے لیے چیزوں کی تحلیل کرنا, ان کا انالیسس کرنا, ان کو کریٹیکلی دیکھنا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب اس کو آپ ایک صحیح بات بتا دیں اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں, غلط بات بتا دیں اس میں مسائل ہوتے ہیں. یہ ویسے آپ نے بڑا اچھا حوالہ دے دیا, ان کو تو یہ روایت بھولی ہوئی تھی, لیکن میں وہ بھی واضح کر دوں کہ دیکھیے کیا بات تھی اور کیا بن گئی. جو آدمی مشرکانہ تصویر بناتا ہے, مثلا ایک بت بناتا ہے جس کو پوجنا لوگوں نے, یا کوئی تصویر بناتا ہے جس کی پرستش کرنی ہے, وہ اس تصویر کے بارے میں آپ ساری مشرکانہ تہذیب کو پڑھ لیں, یہ تصور رکھتا ہے کہ جس ہستی کی یہ تصویر بنائی گئی ہے یا جس کا بت بنایا گیا ہے, اس کا ایک روحانی ریلیشن پیدا ہو گیا اس تصویر کے ساتھ. اب جب میں اس کے سامنے جا کے دعا کروں گا تو یہ مجھے نفع پہنچائے گی, نقصان بھی پہنچائے گی. یہ ہو جاتا ہے. گویا اگر آپ اس کو ایک لفظ میں تعبیر کریں تو وہ اس کو زندہ سمجھ کے معاملہ کر رہا ہوتا ہے. تمام مشرکین یہی کرتے ہیں, وہ محض تصویر نہیں سمجھ رہے ہوتے, ان کے نزدیک در حقیقت وہ مورتی یا وہ بت اب اصل میں کسی تصور کی تجسیم ہو گئی ہے, اور اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ خواہ لکشمی دیوی کی ہے, خواہ شیو کی ہے یا کسی اور کی ہے, وہ ایک زندہ حقیقت بن گئی ہے. حضور نے فرمایا جو لوگ اس طرح کی تصویریں, پھر یہ وہی اس طرح ہے, بناتے ہیں, خدا ان سے کہے گا کہ جن کو زندہ سمجھ کے پوج رہے تھے اب جان ڈالو ان کے اندر.
اچھا
ٹھیک,
بہت شکریہ.
اب یہ بات اپنے اس پس منظر سے ہٹ گئی اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ بن گیا کہ زندہ کی تصویر نہیں بنانی. تو اب زندگی کی اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو درختوں پر بھی ہو سکتی.
جی
اگر آپ کا معاشرہ اتنا تقسیم ہو اور دوسری طرف جو لوگ کھڑے ہیں وہ ان کے خیالات میں شدت بھی بہت زیادہ ہو, اگر آپ ان کو مخاطب کرنا چاہیں تو ہمارا ابتدائی طریقہ کیا ہونا, ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری بات سننے پر آمادہ ہوں؟ کیوں, بات جو اصل بات ہے وہ تو بہت بعد میں آئے گی, لیکن وہ صرف ہماری بات سننے پر آمادہ ہوں, اپنے نظریے سے بالکل مختلف, تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟
ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, برا نہ محسوس کیجیے گا. کسی تک بات پہنچانے کے لیے پہلے ایک کام اپنے لیے کرنا پڑتا ہے, وہ یہ کہ برتری کی نفسیات سے نکلا ہے. اصل میں ہم جب بھی کوئی بات پہنچانے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم مبلغ ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, یہ برتری کی نفسیات دوسرے کے اندر رد عمل پیدا کرتی ہے. آپ اس کے بھائی کی حیثیت سے، اس کی بہن کی حیثیت سے کھڑے ہو، آپ برابر کی سطح پر کھڑے ہو کر اپنا علم شیئر کریں اس کے ساتھ. آپ جب یہ رویہ اختیار کریں گے تو آپ کے اندر توازو پیدا ہوگی. آپ مکالمہ بھی کریں گے تو یہ خیال کر کے کریں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک مکالمے کے اوپر بعض علماء میں بحث ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے بہت مکالمے کے شرائط بیان کیے، تو مجھ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے خیال میں، تو میں نے کہا ایک ہی شرط ہے، یعنی مکالمہ کرنے بیٹھے ہیں تو یہ مان کر بیٹھیے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو غلط مان کر، غلطی کا اپنے ہاں امکان مان کر ہی نہیں بیٹھے تو مکالمہ ہوگا کیا؟ پھر آپ برتری کی نفسیات میں کچھ ثابت کرنے بیٹھے ہیں، کچھ منوانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہماری سوسائٹی کی اصل ٹریجڈی یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں زوم میں مبتلا ہے کہ اس کے اوپر جو الہام ہو گیا ہے وہ آسمانی ہے. تو آپ جب دوسرے کے ساتھ بات اس جگہ کریں گے کہ بھائی میں نے ایک بات یوں سمجھی ہے، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں، آئیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے علم کا یا اپنی معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، تو تبادلہ خیالات کی فضا پیدا کرنی چاہیے. مناظرے ثابت کرنا، برتری کے مقام پر کھڑے ہو کے گفتگو کرنا، یہ اصل میں رد عمل کی نفسیات پیدا کرتا ہے. پھر کمپارٹمنٹ وجود میں آتے ہیں، اس کے بعد ہم صرف سنگ باری کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور کچھ نہیں ہوتا.
جی تو
میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو تفوق اور برتری کی نفسیات ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو نکالیے. یہی ریاض ہے، اسی کو شاید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو کبر اور بڑائی کا احساس ہے، یہ خدا کی چادر ہے، یہ تمہیں نہیں اوڑھنی چاہیے.
جی سوال ذرا بچوں کی بات کرے تھے تو بچوں کے حوالے سے، جیسے فلم سے میرا تعلق ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی فلم بنائے اینیمیٹڈ یا اس طرح، تو اس میں کریکٹرز ہمارے پاس تو بڑے اوریجنل کریکٹرز ہیں، ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے بہت سے ایسے کریکٹرز سے جو اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن ایک وہی ریسٹرکشن آ جاتی ہے کہ جی ان کو جیسے آپ نے کہا کہ کریکٹر نہیں دکھانا، یہ کس طرح کیا جائے، تو اس سلسلے میں کیا صورت حل ہو سکتی ہے؟
میرے نزدیک تو یہ جلد یا بدیر یہ چیز ختم ہو جائے گی. دیکھیے ہم مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا تاریخ سے پیچھے ہوتے ہیں، یہ ہو جائے گی ختم. لیکن آپ ایک، اب میں یہاں یہ عرض کروں کہ ایک چیز ہے کسی چیز کا غلط اور صحیح ہونا، وہ تو کسی اصول پر ہوگا. ایک چیز ہے کہ آپ کا معاشرہ کس چیز کو ابھی برداشت کرتا ہے. تو معاشرہ اپنے کلچر، اپنے پس منظر، اپنے عرف اور اپنی تاریخ میں کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ جو بھی کام کریں یہ ضرور خیال رکھیں اس کے اندر کہ آپ کو تدریجاً معاشرے کو وہاں پہنچا،
معاشرے کے جذبات
یک بیک اگر آپ ایک کام کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام تو ہو جائے لیکن ہم آپ جیسے کسی بڑے آدمی سے محروم ہو جائیں. ہماری سوسائٹی میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ ایک ترتیب اور تدریج سے آہستہ آہستہ، بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں 50 سال پہلے تصور نہیں تھا یہ ہو سکتی ہیں ہمارے معاشرے. آپ یہ دیکھیے اس وقت جو بائبل ہمارے پاس موجود ہے، وہ عہد نامہ قدیم بھرا پڑا ہے اس سے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن ایک خاص پہلو، وہی خاص پہلو، اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی موسیقی، اس طرح کی مجالس، یہ اس طرح جو ہے نا یہ نکل گیا بیچ میں سے، اس سے خرابی.
اچھا جاوید صاحب،
ضرور اس طرف بڑھنا چاہیے کیونکہ میرے نزدیک اب آگے شاید آپ کو علم، سائنس، سماجیات، مذہب، ان سب چیزوں کے ابلاغ کے لیے اس سے بڑا میڈیم نہیں ملے گا.
ٹھیک جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے مورتیوں کا حوالہ دیا، اسکلپچرز بناتے ہیں لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ پراپس رکھتے ہیں، ان کا یہ شوق ہوتا ہے. اب کس گھوڑے کو رکھ لینا، ہاتھی کو رکھ لینا، یہ تو ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے خداؤں کے مجسمے، مثال کے طور پہ مہاتما بدھ کا مجسمہ ہے، شیو کا مجسمہ ہے، وہ رکھتے ہیں، ویسے ہی شوق میں رکھتے ہیں، وہ اسے پوج نہیں رہے ہوتے، وہ اسے عبادت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کو پراپس جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. یہ جو ہے، اگر میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں، شوکیس میں اس طرح کے ان خداؤں کا کے بت رکھوں، مورتیاں رکھوں جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟
اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے چیزوں کو دیکھنے کے دو پہلو ہیں، وہ ہمیشہ ملحوظ رکھنے چاہیے. ایک یہ چیز ہے کہ آپ کا کوئی اقدام اصلاً کیا جائز ہے. تو میں نے جس طرح کی عرض کر دیا کہ اگر آپ نے کوئی چیز پرستش کے لیے نہیں بنائی، آپ پرستش کے لیے رکھ نہیں رہے، آپ کے ہاں کوئی پرستش کا تصور نہیں ہے، تو جو جی چاہے رکھیے، یہ قانون کا پہلو ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسرا اصول ہوتا ہے سد ذریعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو جو اصل میں ناجائز یا جائز نہیں کا سوال نہیں ہے، اس کو کرنے کے نتیجے میں کسی خرابی کی طرف بڑھنے کا اندیشہ ہے. یعنی آپ کے بچوں کے ہاں شرک اور توحید کے معاملے میں حساسیت کم ہونے کا اندیشہ. میں نے ایک مثال دی، تو سد ذریعہ کے اصول پر بھی ہم بعض چیزوں سے رکتے ہیں. مثلا آپ کے ٹریفک کے سارے قوانین جو ہیں وہ سد ذریعہ کے اصول پر بنے ہوئے ہیں. کہنے والا کہہ سکتا ہے جی میں آپ کو گاڑی چلا کے دکھا دیتا ہوں, دائیں بھی جاؤں گا بائیں بھی جاؤں گا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, لیکن چونکہ ایکسیڈنٹ کا احتمال ہے تو آپ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے گھر میں جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونیکیشن بھی کرتی ہے. تو اس وجہ سے اگر اتنے سے اجتناب کر لیا جائے کہ کوئی یعنی جو پرستش کی تصویریں ہیں ان سے آپ اجتناب کر لیں اور اس سے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو تو یہ سد ذریعہ کے طور پر اچھی بات ہوگی. تاہم کوئی چیز جب سد ذریعہ کے طور پر روکی جاتی ہے تو اس کی نوعیت بالکل ایسے ہوتی ہے کہ جیسے آپ کی ماں آپ سے یہ کہتی ہے کہ بھائی سردی ہے باہر ذرا کوٹ پہن کے جانا, اب آپ نے کوٹ کی بجائے دسا لے لیا یا کمبل لے لیا اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اصل میں آپ کو سردی سے بچنا ہے. تو اصل میں آپ کو شرک سے, شرک کے فروغ سے, شرک کے بارے میں اپنے بچوں میں کوئی اشتباہ پیدا کرنے سے بچنا,
شرک کے امکانات کے ذرائع سے
امکانات بھی روکنے چاہیے. جیسے بدکاری ہے, دیکھیے نا بدکاری کے امکانات ہی روکے گئے ہیں نا کہ آپ کو مرد و زن کے ملنے کچھ آداب بتا دیے گئے یا حضور نے کچھ تعلیمات دے دی, وہ سب کیا ہے, وہ سد ذریعہ ہے. مجھے یاد ہے ہم جب بچپن میں ہوتے تھے دیہاتی زندگی, میں نے تو چونکہ دیہاتی زندگی 16-17 سال کی دیکھی ہے اور پنجاب کے ان علاقوں کے دیہات کی دیکھی ہے کہ جن میں ابھی تہذیب 4000 سال پہلے کی چل رہی تھی, تو اس میں یعنی یہ بالکل واقعہ ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک چارپائی کے سرانے کی طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, 14-15 سال کی ایک بچی آ کے اس کے ادوائن پہ بیٹھ گئی, قیامت آ گئی. اس لیے کہ وہ تو ایک چارپائی بیٹھ گئے یعنی محرم اور نہ محرم. اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی گاؤں میں بسیں آنے لگ گئیں, اب ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ خالی ایک ہی ہوتی ہے. تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزوں کی حساسیت میں بھی فرق پڑتا ہے. تاہم وہ اصول جو ہے اس میں حساس رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جو کسی خرابی کی طرف لے جانے کا باعث بنے گا. اس کو ہمارے ہاں علم کی اصطلاح میں سد ذریعہ کہا جاتا ہے, یعنی یہ چیز اپنی ذات میں منع نہیں ہے لیکن یہ وہاں پہنچا دے گی.
ٹھیک جی جناب, آپ کا کوئی سوال؟
کیا آرٹ صرف شدت احساس کا جمالیاتی اظہار ہے یا یہ جو تخلیق کی جبلت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟
دیکھیے تخلیقی جبلت کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جو پرتو انسان پر ڈالا ہے اس میں صفت تخلیق بھی ہے, اور یہ صفت تخلیق جب اپنا اظہار کرے گی تو محض تخلیق تک بھی محدود رہے گی. یعنی کوئی کام کی چیز آپ نے بنا لی, پہیا بنا لیا اور چیز کر لی یا کشتی بنا لی, لیکن جیسے ہی آپ وہ بناتے ہیں تو چونکہ آپ جمالیاتی احساس رکھتے ہیں تو آپ اس کو بنانا سنوارنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں نا کہ لوہے کا ایک پنجرا بنا کے آپ نے جہاز اڑا دیے. بھائی ٹرین بھی بنائیں گے, بس بھی بنائیں گے, ہمارے یہاں تو ٹرک بھی بنائیں گے, تو اس میں بھی جمالیاتی احساس کا اظہار ہو جائے گا. الگ بات ہے کہ آپ کا ذوق اس طرح کی چیز کو دیکھنا ہو, کسی دوسرے کا ذوق ذرا مختلف ہو اس معاملے میں. تو اس لیے یہ تخلیقی فعالیت بجائے خود خدا کی نعمت ہے. یعنی انسان کو یہ چیز اگر خدا نے نہ دی ہوتی تو یہ تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی. اس تخلیقی صلاحیت کا بڑا ہی معمولی اظہار ہوتا ہے پرندوں میں اور جانوروں میں, اور آپ دیکھیں کتنا فیسینیٹ کرتا ہے. میں ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا ایک ہدہد کو اپنا گھونسلہ بناتے ہوئے, وہ ایک دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. لیکن انسان تو آپ دیکھیے, اس نے فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دی ہیں, اس نے جہاز اڑا دیے ہیں. کبھی میں جب سوچتا ہوں کہ میں 10,000 میٹر کی بلندی کے اوپر ہوا میں ایک پرندے کے پیٹ میں بیٹھا ہوا پرواز کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ انسان کا شاہکار سمجھیں, کوئی شک نہیں کہ شاہکار ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں وہ خدا کا شاہکار ہے. یعنی اس نے بالواسطہ اس کو تخلیق کر ڈالا. پہاڑ اور درخت اور دریا اور تلاتم اور سمندر اور ہوائیں براہ راست بنا دی اور یہ آپ کے ذریعے سے بنا کر کھڑا کر دی. تو میں تو اس کو اللہ کی آیت ہی سمجھتا ہوں.
آپ کر لیجیے.
آرکیٹیکچر کی شاید تھوڑی بلڈنگز کی بات ہو رہی تھی, تو وہی میں نے دوبارہ عرب کی ہی کہوں گی بات کہ ابھی مکہ ٹاور جو ہے وہ بہت ہی اونچا بن گیا ہے, اور مطلب وہاں اتنا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں ہوٹل کے کمرے میں تو سمجھیے کہ آپ نے حرم میں ہی پڑھی ہے نماز, اور لوگ کر رہے ہیں اس طرح, میں نے سنا ہے مختلف لوگوں سے. تو یہ اس طرح سے ایک عمارت کو اتنا بلند کر دینا کہ لٹرلی ہمیں وہاں پر کچھ ایسی خواتین بھی ملیں میری مدر ان لا کو جو کسی ریموٹ علاقوں سے جیسے آئی ہوئی تھی, تو ان کو وہ کم لگ رہا تھا حرم وہ زیادہ لگ رہا تھا, کیونکہ اس میں جو کلاک میں بالکل حقیقت بیان کر رہی ہوں کہ وہ اتنا فیسینیٹنگ سی ایک چیز ہے. اس طرح سے وہ الگ بات ہے کہ اس کے کچھ جمالیاتی پرابلمز ہیں اس میں, لیکن کیا یہ ٹھیک کیا غلط کا کچھ ہے اس میں سلسلہ کہ اتنا اٹھا دیا جائے ایک عمارت کو کہ وہ زیادہ فیسینیٹ کرنے لگ جائے؟
یہ تو یہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا جس طریقے سے کیا اس میں بدذوقی کا عنصر بہت لگتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا جو وہاں کے آثار تھے ان کو مٹانے کے بارے میں تاریخ مٹا دی گئی، اسی طرح ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جمالیاتی احساس ایک خاص تاثر کو لے رہا ہوتا ہے۔ اب حرم ہے تو جب میں حرم میں جاتا ہوں تو اگرچہ وہ ایک پرانی طرز کا ایک چوکور مکان ہے جس کے اوپر ایک غلاف پڑا ہوا ہے، لیکن میرے لیے اس وقت ایک وہ بڑی غیر معمولی علامت بنتا ہے۔ وہ جو بہت غیر معمولی اس کی علامت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے ماحول کے باہر کشادگی ہو، یعنی دوسری عمارتیں اس میں حائل نہ ہو۔ میرا احساس یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ اس علاقے کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہاں سے زیر زمین ٹیوبز جا رہی ہوتی، ٹرینیں جا رہی ہوتی اور بہت دور لوگوں کے لیے بڑے ہوٹل بنا دیے ہوتے، 5-7-10 منٹ بھی نہ لگتے، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ عمارتیں جو ہیں کہیں ان کے دامن میں حرم پڑا ہو۔ تو آپ یہ جانتے ہیں، آپ کا چونکہ فنون لطیفہ سے تعلق ہے، کہ اس میں جب ہم کوئی عمارت ڈیزائن کرتے ہیں یا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں تو یہ بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی کہ بحثیت مجموعی وہ کیا تاثر دیتا ہے، یعنی اس میں خوبصورتی بھی ایک چیز ہوتی ہے، میسج بھی ایک موجود ہوتا ہے، پھر یہ کہ مجموعی توازن کس طرح اس نے قائم کیا ہے، یہ مجروح کیا ہے ان لوگوں نے۔
لیکن اس میں ادب کا بھی تو آ گیا نا، کہ بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہے؟
ادب کو میں خود حسن کا یہ ایک پہلو سمجھتا ہوں، یعنی ادب جو ہے یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ انسانی شخصیت اپنے حسن کا جب اپنے تعلقات میں اور اپنے مراتب میں اظہار کرتی ہے تو ادب بن جاتا ہے۔
بہت اچھا۔
جی، اسی طرح ایک سوال تھا تھوڑا سا زبان کے اعتبار سے کہ قرآن عربی میں آیا، ہمارے یہاں ہمارے مختلف مسالک جو ہیں وہ اپنی مختلف مجالس ہوں یا محافل ہوں، جو علماء وہاں آتے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے ظاہر ہے استدلال جو ہے قرآن سے آیات میں دیتے ہیں، اور اس میں اپنی بات ثابت کر کو صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ دوسرے مسلک کی بات کو غلط ثابت کرنا اس میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب سارے حوالے تو قرآن سے ہی ہیں، تو کیا یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت آڑے آتی ہے؟ اس فرق جو ہے آ رہا ہے، ٹھیک ہے اپنی اپنی اس وہ حسن اپنی جگہ، جیسے آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جو رائے مختلف ہونا اس کا ایک اپنا حسن ہے، لیکن کسی وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح بات کیا ہے، کہاں تک پہنچے، تو کیا اس زبان کی فصاحت جو ہے وہ کیا عربی آپ جتنی جاننا پھر اس کے لیے لازم ہے کیا؟
یہ بھی ایک لحاظ سے بہت غیر معمولی سوال ہے، یعنی اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت کا موقع ملے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی وجود میں آئے گا تصنیف تعلیف کی شکل میں، وہ عام طور پر دو طرح کا ہوگا۔ یعنی آپ نے کچھ حقائق کو سپاٹ طریقے سے بیان کر دیے، جیسے ہمارے یہاں اخبار کی خبر ہے لکھ دیا آپ نے، ایک درخواست لکھنی ہے چھٹی لینے کی لکھ دی، وہ زبانی ہوتی ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ادب کا پیراہن عطا کرتے ہیں، ایک پہرایا بیان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک پیس آف لٹریچر ہے، ادب کی کتاب۔ ادب کا ظہور شیکسپیئر میں بھی ہوا ہے، غالب میں بھی ہوا ہے، اقبال میں بھی ہوا ہے، فردوسی میں بھی ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نثر نگاروں میں بھی ہوتا ہے اور شاعروں اور ادیبوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ادبی چیز کو پڑھتے ہیں تو تین چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی گویا اس کے مدعا تک پہنچنے کے لیے ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر آپ صرف نظر کر لیں گے تو خرابی ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لفظ کو جانے کہ وہ کیا ہے، لفظ اپنی حقیقت میں استعمال ہوا ہے، مجاز میں استعمال ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر میر انیس کا مصرع پڑھوں اگر، کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور آپ لغت کھول کے یہ کہیں کہ اصل میں وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شعر داخل ہو گیا، تو یہ یعنی اس کی ادبی اپریسیشن لفظ کی ہونی چاہیے پوری طرح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو جملہ بنا ہے آپ اس جملے کو سمجھیں کہ اس نے اس کنسٹرکشن میں کیا چیز پیدا کر دی ہے۔ اب یہاں اس جملے ہی نے اصل میں شیر کو جنگل کا شیر نہیں رہنے دیا۔ اچھا، اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ایک روایت کس کانٹیکسٹ میں تھی، قرآن مجید کی آیت کس کانٹیکسٹ میں تھی۔ تینوں مراحل سے آپ کو بہت حوصلے کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ یہ جتنا کچھ بھی آپ کو مدعا کا اختلاف نظر آتا ہے، ایک ہے حسن بیان کا اختلاف، وہ حسن پیدا کرتا ہے۔ مدعا تو اللہ کا ایک ہی ہے، یہ مدعا کا اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یا لفظ کے بارے میں غلطی کر گئے ہیں، یا جملے کی تعریف کے بارے میں غلطی کر گئے ہیں، یا کانٹیکسٹ سے ہٹا کے ہم نے، یعنی لا یمسہ الا المطہرون کا ترجمہ لوگوں نے غلط نہیں کیا لیکن کانٹیکسٹ سے ہٹا دیا۔ کانٹیکسٹ سے ہٹایا تو وضو بن گیا، اس کے اندر وہ ایک بالکل دوسری بات بیان کر رہا تھا. تو یہ جتنی اس طرح کی بحثیں ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ان کو، کسی ایک کو مثال کے طور پر آپ لے لیں اور ذرا تھوڑی سی تحقیق کریں، تو یہ معلوم ہوگا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک غلطی کی گئی. اس لیے یہ مسئلہ نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی پرابلم ہے، نہیں، قرآن کی نوعیت کو سمجھ کر ہم نے وہ سلوک کیا نہیں اس کے ساتھ جو ہم شیکسپیئر سے کرتے ہیں، جو غالب سے کرتے ہیں، جو اعلیٰ ادب کو پڑھتے وقت کرتے ہیں. اس میں ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے. وہاں پر بھی اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ غلط سمت میں جائیں گے. اسی طرح سے ہمارے ہاں چونکہ ایک روایات کا پورا ذخیرہ ہے، وہ ایک بڑی نعمت ہے کہ لوگوں نے حضور سے ملاقات میں یا صحابہ سے ملاقات میں کچھ چیزیں سنی ہیں، وہ تاریخ ہے ہماری، بڑی غیر معمولی چیز ہے، اس سے ہمیں سیرت سمانے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی بات وہاں مل گئی ہے تو ہم نے اس کو قرآن مجید کے اندر ڈال دینا جا رہی، جبکہ میں نے جیسے کہ آپ چرچ کیا کہ الٹ صورتحال یہ تھی کہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے تھا تاکہ وہ بات سمجھ میں آتی. اس طرح کی جو بعض خرابیاں ہیں وہ باعث بنتی ہیں ان ساری فرقہ بندی کی بحثوں کی. اگر ان سے بلند ہو کے آپ بالکل فطری طریقہ اختیار کریں تو میرے نزدیک یہ نہیں کہ اختلاف ختم ہو جائیں گے، انسان ہے نا اختلاف کرے گا، لیکن وہ اختلافات اس طرح کے نہیں ہوں گے، وہ حسن بیان کے ہوں گے. آپ کسی خاص پہلو کو نمایاں کر دیں گے، کسی خاص سٹریس کو بیان کر دیں گے، آپ کوئی بڑی عمیق اور پیچیدہ جو چیز ہے اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر اس کو بتائیں گے قرآن مجید کیسے اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں تک لایا ہے، اس میں خوبصورتی آپ کے سامنے آئے گی. ہر آدمی جب بیان کرے گا اس میں کیا ہوتا ہے، مذہبی مناقشے سامنے آتے ہیں. وجہ اس کی وہی ہے کہ ہم اپنے ہاں پہلے سے باہر کوئی موجود چیز لے جاتے ہیں، اس کو اصل سیاق سباق کے اندر رکھنے کی بجائے آیت کو اس سے اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر اس میں وہ مضمون پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ میرے نزدیک بنیادی وجہ ہے. اب رہ گیا عام آدمی. ظاہر ہے کہ عام آدمی قرآن مجید کا محقق یا قرآن مجید کی عربی زبان کا اس طرح کا عالم تو نہیں ہو سکتا نہیں. تو وہ ترجمہ پڑے گا. تو میں اس لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی یا ایک عام آدمی قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے انتخاب کرے کسی اچھے ترجمے کا، سمپل ٹرانسلیشن بغیر کسی تفسیر کے، آپ اس کو اٹھائیے، ترجمہ پڑھیے قرآن مجید کا، سادہ ترجمہ. اسی لیے میں نے، میری تفسیر مکمل ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں سے قرآن کا ترجمہ نکال کے الگ چھاپ دیں. تو ترجمہ پڑھیے اور کاغذ پینسل لے کے وہاں نشان لگائیے جہاں آپ کو پرابلم. دیکھیے تفسیر آپ نے پڑھی تو اس دوسرے کا پرابلم ہے، اس میں آپ کا پرابلم سامنے آئے گا. اب آپ جائیے، یہ پھر ترتیب ٹھیک کرنا ہے. اب دیکھیے کہ جو ریپرزینٹیٹو علماء ہیں یا محقق ہیں یا ماہرین ہیں، بالکل آپ اگر شیکسپیئر کو پڑھیں گے تو یہی کریں گے، تو انہوں نے اس معاملے میں کیا کہا ہے. آپ کا اطمینان ہو گیا، اچھی بات ہے. نہیں اطمینان ہوا تو آپ نے وہ نشان لگایا ہوا ہے، اپنے زمانے کے کسی اچھے صاحب علم کے ساتھ تبادلہ خیالات کر لیجئے. اگر ہم یہ ایٹیچیوڈ اختیار کر لیں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا انتشار پیدا ہو، ممکن ہی نہیں ہے اس طرح. میں ابھی واقعہ ان کو سنا رہا تھا، میں نے بعض لوگوں کو توجہ دلائی جس میں بہت سے فرقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے فرقے کے لحاظ سے وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صرف ایک وہ بات کر لیں جو میں کرتا ہوں اپنے ساتھ، اور اس کے بعد دیکھیں کہ فرقہ بندی کیسے ایک دم اپنی موت آپ مر جائے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، میری بہت سی شناختیں ہیں، میرا ایک نام میری ماں نے رکھا ہے، میرا ایک گاؤں ہے میں، وہ بھی میری شناخت ہے، میری ایک برادری ہے وہ بھی میری شناخت ہے، میں پاکستانی ہوں، باہر بیٹھا ہوا تھا کسی ملک میں تو وہ بھی میری شناخت ہے، لیکن میری مذہبی شناخت میں تعدد نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ میں مسلمان. آپ بھی آج یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ کی مذہبی شناخت صرف ایک ہوگی،
بے شک
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد سارے اختلافات مٹ جائیں گے، لیکن اختلافات اپنے نام کھو دینے کے بعد تحلیل ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک محبت کی اور اعتماد کی فضا ہوگی. ابھی تو حال یہ ہے کہ ہم تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، حقیقت میں صرف ہمارے فرقے کے لوگ.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام خواتین و حضرات کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے یہ جو دو ایپیسوڈ تھے اس میں ہم نے بات کی اسلام اور فنون لطیفہ سے متعلق. ہم نے اپنے طور پر جو بحث مکمل کی، موسیقی کے حوالے سے بھی گفتگو کی، تصویر سازی، مجسمہ سازی، اداکاری، گلوکاری، شاعری، ان سب پر ہم نے گفتگو کی. تاہم بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، بہت سارے ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے جن کا شاید یہاں پر آپ کو آنسر نہ مل سکا ہو، یا بہت سارے ایسے سوالات نئے آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے جو اس بحث کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہوں گے. تو آپ اپنے ان تمام سوالات کو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج دیجئے، ihatduniatv.tv. آپ کے ان سوالات کو اگلی کسی نشست میں ہم ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.